السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. سورہ توبہ کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے. آپ کے علم ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے آغاز کیا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا. اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا تو صحابہ اکرام نے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی، اور یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ 113 سورتوں کے شروع میں تو بسم اللہ ہے، ایک ہی شروع میں نہیں ہے. ممکن ہے کبھی کسی مسلمان کے دل میں یہ آتا کہ کوئی غیر مسلم اعتراض نہ کرے تو چلو شامل کر دوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کی حفاظت کی اور اس کی حقانیت کی دلیل ہے جو ہمارے سامنے آتی. سورہ توبہ میں مشرکین مکہ کے حوالے سے بڑے سخت الفاظ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پہلے 5 رکوعوں میں عرب کی سرزمین کی حد تک اسلام کے غالب ہو جانے کا بیان آئے گا، اور اس کے بعد رکوع نمبر 6 سے لے کے رکوع نمبر 16 تک 11 رکوعوں میں غزوہ تبوک کے حالات پر انشاءاللہ تبصرہ پڑھیں گے. پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ایک الٹیمیٹم دے دیا کہ 4 مہینے کی مدت ان کے پاس ہے، اب اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ان کی گردنیں اڑائی جائیں گی. فرمایا کہ براءت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے ان مشرکین سے، مسلمانوں جن سے تم نے عہد کیا ہوا تھا. فصیحوا فی الارض 14 شہر، بس اے مشرکو زمین میں 4 مہینے چل پھر کر دیکھ لو. وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ کفار کو رسوا کرنے والا ہے. 4 مہینے کی مدت دے دی گئی. یہ سن 9 ہجری میں سورہ توبہ نازل ہوئی. سن 9 ہجری کا حج ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت میں. یہ آیات نازل ہوئی بعد میں ان کے چلے جانے کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہوں نے جا کر اعلان کر دیا کہ اب مشرکوں تمہارے پاس 4 مہینے کی مدت ہے، آئندہ سال تمہیں حج کرنے کی اجازت نہیں. تو جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا ان کو بھی 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی، اور جن سے کوئی معاہدہ تھا اور وہ توڑ چکے ان کو بھی 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی. آگے بتایا گیا آیت نمبر 4 میں، اگر کسی سے معاہدہ تھا مشرکین سے اور انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی تو جتنی مدت کا معاہدہ ہے اس وقت تک وہ معاہدہ مسلمانوں تم بھی پورا کرو، ورنہ عام حالات کے اندر 4 مہینے کی اجازت دے دی گئی. اس کے بعد کہا کہ جب یہ 4 مہینے مکمل ہو جائیں تو اب یہ مشرک جہاں کہیں بھی ملے ان کی گردنیں اڑا دو، اس لیے کہ گزشتہ قوموں پر بھی عذاب آتا رہا اللہ کا جو رسولوں کی نافرمان نہیں. عربوں کی طرف خاص طور پر اللہ کے رسول کو بھیجا گیا تھا اور آپ انہی میں سے تھے، ان کی زبان بولتے تھے، اس لیے ان کے لیے سب بات بیان ہو گئی کہ 4 مہینے مکمل ہو جائیں یہ بات نہ مانیں تو ان کی گردنیں اڑا دی جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ یہ لوگ اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر ان سے قتال نہیں کیا جائے. اس کے بعد بڑی خوبصورت تعلیم اسلام کی. اس جنگ کے میدان کے دوران بھی کہا گیا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے، جنگ ہو رہی اس کے باوجود بھی کہے کہ مجھے پناہ دے دو، تو اس کو پناہ دے دو اور اس کو اللہ کا کلام سناؤ اور اس کو اس کی حفاظت کے مقام پر پہنچاؤ تاکہ آزاد مرضی سے قبول کرنا چاہے تو قبول کر لے. ایسی خوبصورت تعلیم اسلام کی سوا کہیں نہیں ملے. جنگ کے دوران میں پناہ مانگ رہے کہ چلو میں تمہارا کلام سننے کو تیار ہوں، سناؤ تاکہ دعوت اس تک پہنچے اور وہ خلوص سے دل سے اللہ کا کلام سننے کے بعد دعوت قبول کر لے. اس کے بعد دوسرا اور تیسرا رکوع نازل ہوئے. یہ نازل ہوئے ہیں فتح مکہ سے پہلے. ہم جانتے ہیں کہ فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوئی اور سورہ توبہ کا اکثر کا نزول سن 9 ہجری میں ہے، لیکن اب جو 2 رکوع آ رہے ہیں، رکوع نمبر 2 اور 3، ان کا نزول فتح مکہ سے پہلے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں تھے ان کو تیار کیا جائے مکے والوں کے خلاف اقدام کے لیے. یہ آسان بات نہیں تھی، انہی میں سے کسی کے والد، کسی کے اولاد، کسی کے رشتے دار مکے میں رہ گئے تو مشرک تھے، اب ان رشتے داروں کے خلاف جنگ کرنی ہے، سخت مرحلہ ہے تو تیاری کرائی جا رہی ہے. فرمایا کہ مسلمانوں، ان مشرکین میں سے اگر کوئی تم سے عہد پر برقرار رہے تو عہد صحیح ہے، ورنہ معاملہ ختم ہو جائے گا. صلح حدیبیہ ہوئی تھی سن 6 ہجری میں، 1.5 برس کے بعد مشرکین کے قبیلے نے نافرمانی کر لی تو وہ صلح ختم ہو گئی. مزید اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیسے لوگوں سے صلح ہو سکتی ہے، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ نہ تو تمہارے رشتہ داری کا کوئی لحاظ رکھتے ہیں نہ کسی عہد اور معاہدے کا لحاظ رکھتے ہیں. مزید کہا گیا کہ دیکھو ان کے خلاف جنگ کرنی پڑے گی کیونکہ یہ تمہاری رشتہ داری کا لحاظ بھی نہیں رکھتے اور نہ تمہارے کسی عہد کا پاس رکھتے ہیں. یہ صحابہ کرام کو تیار کرایا جا رہا ہے مکے والوں کے خلاف اقدام کے لیے. مزید فرمایا کہ اس حالت میں بھی اگر کوئی رجوع کر لے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, اگر یہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے زکات ادا کرے تو تمہارے بھائی بن جائیں گے. توبہ اصل میں ہے اللہ کی ہدایت کی طرف لوٹ آنے کا نام, نماز بھی قائم ہوگی زکات بھی ادا ہوگی تو تمہارے برابر کے بھائی ہو جائیں گے. مزید فرمایا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو فقاتلوا ائمۃ الکفر, کفر کے سرداروں سے جنگ کرو. یہ بڑے بڑے سردار انہی کے پیچھے عوام چل رہے ہیں اور یہ اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں, تو اگر یہ باز نہ آئے تو ان بڑے بڑے سرداروں سے جنگ کرو تاکہ حق کا بول بالا ہو جائے. مزید فرمایا اتخشونہم, کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو؟ یہ جلالی انداز ہے. فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین, تو اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ کا خوف اختیار کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو. تو بندوں کا خوف نہ رکھو, یہ آج ہمارے لیے بھی ہے. بندوں سے ہم درجائے کرتے ہیں, بندوں سے نہ ڈرو, اللہ سے ڈرو جس کے سامنے جواب نہیں کرنی ہے قیامت کے دن. اس کے بعد بتائے گا مسلمانوں جنگ کرو ان سے, اللہ تمہارے ہاتھوں مشرکین کو رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر غلبہ عطا فرمائے گا. اس کے بعد بتایا گیا کہ دیکھو آزمائشیں تو ہوں گی اور اس تک مرحلے سے بھی گزرنا ہوگا, اپنوں کے خلاف جنگ کرنی ہوگی. فرمایا کہ ہم حسب تم ان تترکو, کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم بغیر آزمائش کے ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم, اور ابھی تو اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو ظاہر نہیں فرمایا جنہوں نے جہاد کیا ہو تم میں سے. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وللمؤمنين وليجا, اور انہوں نے نہیں بنایا کسی کو اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل ایمان کے سوا گہرا دوست. واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ اسے وہ واقف ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. مراد یہ ہے کہ اللہ بھی ظاہر کرے گا کس کی دوستی اللہ اور رسول اور اہل ایمان سے اور کس کی دنیا کی دوستیوں کے ساتھ تعلقات ہیں. اس کو ظاہر کیے بغیر جنت میں تم داخل نہیں ہو سکتے. اس کے بعد تیسرا رکو شروع ہوتا ہے. فرمایا مشرکین مکہ کے لیے لائق نہیں کہ یہ کعبے میں داخل تک ہوں جبکہ یہ کفر کر چکے ہیں, شرک پر اڑے ہوئے ہیں. اللہ کی مسجد خانہ کعبہ ان کے ہاتھ میں تھی نا, ان سے واپس لینی ہے, ان کے لیے روانے کی اللہ کے گھر میں داخل ہو. اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے کون؟ اللہ کے گھر کی آبادی سے مراد صرف اس کی تزئین اور آرائش نہیں, اس میں اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر, اللہ کے احکامات پر عمل ہے. فرمایا انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله, اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت دن پر ایمان رکھتے ہوں, جو نماز قائم کرتے ہوں, جو زکات ادا کرتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں. فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين, تو قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں. علماء نے اس آیت کے ضمن میں مسجد کے متولی کیسے ہوں, مسجد کے کمیٹی کے ارکان کیسے ہوں, ان کی صفات بیان کی. اس کے بعد ایک اہم بات, مشرکین مکہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور کہتے ہم تو بڑے عبادت گزار ہیں. اللہ نے فرمایا اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله, کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا, اس کی متولیت کرنا, اس کے برابر کر لیا اس عمل کو جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ صحابہ میں سے بھی ایک صحابی تھے, انہوں نے کبھی کہہ دیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ بس میں نے بہت جہاد میں حصہ لے لیا, اب میں مسجد حرام میں ہی بیٹھوں اور یہاں لوگوں کی خدمت کروں. دوسرے صحابی نے فرمایا کہ نہیں, اللہ کے راستے میں نکلنا, دین کے لیے بھاگ دوڑ کرنا, جد و جہد کرنا, یہ زیادہ اہم ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو بخاری شریف کی حدیث سے اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل صحیح بات ہے, کوئی عمل جہاد فی سبیل اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا. تو مسجدوں کی تعمیر بہت بڑا عمل, مسجدوں میں آنے والوں کی خدمت بہت بڑا عمل, لیکن بھائی دین کے لیے باہر نکلنا پڑے گا, اللہ کے راستے میں جہاد کے مراحل طے کرنے پڑیں گے, یہ اعلیٰ ترین عمل ہے. اللہ ہم ان تمام اعمال میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مزید فرمائے کہ جو ایمان لائے, جنہوں نے ہجرت کی, جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مال اور جانوں سے, ان کے درجات اللہ کے ہاں بڑے ہیں. باقی نیکیوں کا بھی ثواب ہے لیکن بلند درجات ان کے جو ہجرت اور اللہ کے راستے میں جہاد کی سبیل اللہ کے مراحل طے کر رہے ہیں, ایسے ہی لوگوں کی اللہ نے جنت کا اور اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے. اس کے بعد کہا گیا ایمان والوں اپنے باپ داداؤں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ اسلام اور ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں. پھر دو سیم سے درست نہیں. اس کے بعد آئے تو میں 24 سورہ توبہ کی بہت ہلا دینے والی آئے. کبھی گھر پر بیٹھ کے اس کا ترجمہ پڑھیے گا اور سوچئے گا کیا اللہ نے کہا ہے اس میں. فرمایا قل, اے نبی سے فرما دیجئے, ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم, اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر بھی اور تمہارے رشتے دار, پانچ رشتوں کی محبت ہے. مزید فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, اور وہ تجارت, وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے خون پسینے لگا کر, وہ تجارت جس کے نقصان کا اندیشہ رہتا ہے گھٹے کا, وہ مکانات و محلات جو بڑے محبوب اور پسند ہیں, یہ آٹھ محبت ایک طرف, پانچ رشتوں کی, تین دنیا کے مال, تجارت اور گھروں کی. فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ, یہ آٹھ محبتیں اگر زیادہ محبوب تر ہیں اللہ کی محبت سے, اللہ کے رسول کی محبت سے اور اللہ کے راستے میں دین کے لیے جہاد کی محبت سے, فتربصوا, تو جاؤ انتظار کرو, انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بامری, اللہ موت ہی اپنے عذاب کا فیصلہ آئے. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین, اور اللہ ایسے فاسقین کو ہدایت نہیں دے. بہت سب آیت ہے قرآن, ایک ترازو کے بلڑے میں آٹھ محبتوں کو رکھ لو اور ترازو کے دوسرے بلڑے میں تین محبتیں رکھو, اللہ کی, رسول کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کی, دیکھو کون سا بلڑا بھاری. دنیا کی محبتیں بجا, دنیا کا کاروبار بجا, اس کی نفی نہیں, لیکن اس کی محبت کہیں اللہ کی محبت سے بڑھ تو نہیں کہیں دنیا کی محبتیں اور مال و اسباب کی محبتیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت سے بڑھ تو نہیں گئی. اگر ایسا ہے تو پھر دھمکی ہے, اللہ کے عذاب کا انتظار کرو, اللہ نے اس سے محفوظ فرمائے, اور سب سے اوپر اللہ اپنی اور اپنے رسول اور اپنے راستے میں اپنے دین کے جہاد کی محبت کو ہمیں اوپر رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد چوتھا اور پانچواں رکوع, جو بات پہلے رکوع میں آئی تھی مشرکین کے لیے بڑے سخت الفاظ کا معاملہ اور یہ کہ اب وہ مغلوب ہوں گے اور اسلام ہی پورے عرب پر غالب ہوگا, اب اس کی طرف اشارہ ہوگا دو رکوعوں میں, گویا رکوع نمبر چار اور پانچ کے مضامین پہلے رکوع سے مل رہے ہیں, جبکہ عرض کیا گیا تھا رکوع نمبر دو اور تین یہ نازل ہوئے ہیں فتح مکہ سے پہلے. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین, اللہ نے یقیناً اے مسلمانوں تمہاری مدد فرمائی اس سے پہلے کئی مواقع پر اور حنین کے موقع پر. حنین کا مارکا پیش آیا تھا شوال 8 ہجری میں فتح مکہ کے فوراً بعد, مسلمانوں کی تعداد 12,000, کفار کی تعداد 4,000 تھی, نئے نئے لوگ بھی اسلام میں آ گئے تھے, ایک دل میں بات سی آ گئی, آج تو ہم تعداد میں زیادہ ہیں, پہلے تو کم ہوتے تھے تب بھی جیت جایا کرتے تھے, آج تو ہم جیت جائیں گے, وقتی طور پر شکست ہوئی مسلمان. اس کے بعد اللہ نے تھاما اور یہ بتا دیا دیکھو تمہارا توکل اسباب پر اور تعداد پر نہیں ہونا چاہیے, تمہارا توکل اور بھروسہ مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے. اس کے بعد بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, انما المشرکون نجس, مشرک ناپاک یقیناً, فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا, اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آئیں, آئندہ کے لیے ممانعت ہو گئی ان کے لیے. اس کے بعد اہل کتاب سے قتال کا ذکر ہے, فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر, قتال کرو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ اور آخرت کے دن پر, ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله, اور اسے حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرایا. ایک ضمنی بات سمجھ لیجئے, اللہ کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلال اور حرام اختیار کرنے اور حلال اور حرام کرنے کا, کسی شے کو حلال کرنے اور حرام کرنے کا اختیار حاصل تھا اللہ کی اجازت. یہ سنت کی اہمیت ہے کہ اللہ کی اجازت سے اللہ کے رسول پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے تھے اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے. یہی بات آئی ہے سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں, لیکن اللہ کی اجازت سے. فرمایا تم ان سے جنگ کرو جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, اسے حرام نہیں ٹھہرا دے جسے اللہ اور رسول نے حرام ٹھہرایا. ولا یدینون دین الحق من الذین اوت الکتاب, اور نہ دین حق کو قبول کرتے وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے, یہود و نصارا, ان سے بھی جنگ کرو اگر قبول نہ کرے. حتی یعطوا الجزیۃ عن یدی وہم صاغرون, یہاں تک کہ وہ جزیہ دے اپنے ہاتھوں سے چھوٹے بن کر رہے, یعنی اہل کتاب کے لیے آپشن ہے, اسلام قبول نہیں کرتے تو اسلامی حکومت کی 12 رسمیں قبول کر لیں, جزیہ دیں گے ان کی جان بخشی ہو جائے گی, جزیہ ایک ٹیکس ہے جو اسلامی حکومت اگر لے گی تو وہ ذمہ دار ہے غیر مسلموں کی جان اور مال اور آبرو کی حفاظت، یہ اس کیا ٹیکس انہیں دینا پڑے گا. لیکن گھر میں عبادت کریں گے اپنے جو بھی مذہب ہے اس کے مطابق، اپنے مذہبی عبادت گاؤں میں جو کرنا چاہے کریں، عوام الناس میں اپنے مذہب کی تعلیم نہیں دے سکیں گے. جزیہ دیں گے اسلامی حکومت ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے گی. مشرکین کو یہ آپشن نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول براہ راست ان کی طرف بھیجے گئے تھے، گزشتہ قوموں کی طرح وہ ان کے لیے مٹا دینے والے عذاب کے برابر بات تھی. بقیہ کفار کے لیے جزیہ کا آپشن موجود ہے، وہ جزیہ دے دیں، چھوٹے بن کر رہیں، اسلامی حکومت کی عبادت سے قبول کر لیں، ان کی جاں بخشی ہو جائے گی. اس کے بعد پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے. ذکر ہے کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، فرمایا یہ تو شرک میں مبتلا ہو گئے. اس کے بعد ذکر ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو تو خدا قرار دے دیا عیسائیوں نے، مزید یہ کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. عادی بن حاتم، حاتم تائی کے بیٹے ہیں، عیسائی تھے مسلمان ہو گئے تھے، جامع ترمذی میں تفصیل ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے کیسے ان کو رب بنا لیا، فرمایا تمہارے علماء جس کو حلال قرار دے دیا کرتے تھے تو مان لیتے تھے، کہا ہاں، جس کو حرام قرار دے دیا کرتے تھے مان لیا کرتے تھے، ہاں، کوئی دلیل، کوئی قرآن و سنت کی دلیل کچھ نہیں، بولا یہی اللہ کے مقابلے میں رب بنانا. تو علماء حق تو جب بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن نہیں کہتے، حدیث نہیں کہتی، لیکن وہ علماء سو، اصل لفظ سو ہے، جس کو علماء سو کہتے ہیں، وہ اپنی من مانی تعبیرات کرتے ہیں. آج بھی ایسے دانشور پیدا ہوئے جو اپنی من مانی تعبیرات کر رہے ہیں، ایسوں کی بات اگر مانی تو یہ اللہ کے مقابلے میں رب بنا لینا. ہاں اہل علم دلیل سے بات کریں، قرآن نے یہ کہا، سنت نے یہ کہا، تو اب اہل علم کی پیروی نہیں ہو رہی بلکہ پیروی اللہ اور رسول کی ہو رہی ہے. اس کے بعد ذکر ہے کہ یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور یعنی اسلام کی روشنی کو مٹانا چاہتے ہیں. ویعب اللہ الا ان یتم نوره، اور اللہ تو اپنے نور کو پورا فرما کر رہے گا، اسلام کو غالب فرما کر رہے گا. ولو کرہ الکافرون، چاہے کفار کو کتنا ہی ناگوار گزرے، کتنی سازشیں کر لیں، اللہ اپنے دین حق کا بول بالا کر کے رہے گا. مزید اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالہدا، وہ اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن دے کر، دین حق مکمل نظام زندگی اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو کتنا ناگوار گزرے. یہ آیت بڑی اہم ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پورے قرآن کے مضامین کو سمجھنے کے لیے یہ آیت کلید کی، رمود کی حیثیت رکھتی ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا اس کا بیان ہے، اور اس لیے بھیجا گیا، قرآن اس لیے دیا گیا، اسلام اس لیے دیا گیا، کل نظام زندگی پر اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے. اللہ کے رسول نے اپنے دور میں کام کر کے دکھایا، آج یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، اللہ ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ذکر ہے برے علماء کا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والوں، بہت سے علماء و درویش لوگوں کے مال، لوگوں کے مال لحق طور پر کھاتے ہیں، وہ یصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. علماء نے لکھا کہ علماء حق وہ ہیں جن کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آئے، اور مال کے بجائے، دنیا کے بجائے آخرت کی طلب پیدا ہو، اور جن کے پاس بیٹھ کر مال ہی کی فکر ہو، ہیلے بہانے انسان سیکھے ان سے مال بٹورنے کے، اور دنیا ہی دنیا یاد آئے، وہ علماء حق نہیں ہو سکتے. اللہ تعالی ہمیں علماء حق سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ذکر ہے جو لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ یہ ان کا بیان ہے جو زکات ادا نہیں کرتے، ان کی سزا کا بیان. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، اور جو لوگ سونے چاندی کے ڈھیر جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب الیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے. اس کے بعد بڑے سخت الفاظ ہیں سزا کے، یوم یقما علیہا فی نار جہنم، جس دن ہم اسے دہکائیں گے جہنم کی آگ میں، فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، اور اس مالوں سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. ہادا ما کرستم لینفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون, بس جو کچھ تم جمع کرتے تھے اس کا مدہ چکھو. اللہ ہمیں پورے شعور کے ساتھ صحیح طور پر اپنے مالوں کی زکات ادا کرنے کی توفیق دے, اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ذکر ہے کہ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا مہینوں کی تعداد ہمیشہ 12 رہی. یہ قرآن کی صداقت ہے. کوئی جھوٹے منہ چاہتا تو کبھی 14 مہینے کا کیلنڈر بنا دیتا, کبھی 11 مہینے کا کیلنڈر بنا دیتا, قطعا نہیں. اللہ نے فرمایا ہمیشہ سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. کوئی کیلنڈر اٹھائیے, شمسی, قمری, ہندوؤں کا, بنگالیوں کا, مصریوں کا وغیرہ وغیرہ, یونانیوں کا, سب میں ہی 12 مہینے ملتے ہیں. مزید فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے, اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا. فرمایا حرمت والے مہینوں میں گڑبڑ کا معاملہ نہ کرو. یہ مشرکین مکہ تھے, جب چاہتے تھے حرمت والے مہینے کو بدل دیا کرتے تھے کسی قوم سے انتقام لینے کے لیے. اسی کے حرمت والے مہینے میں وہ بھی جنگ نہیں کرتے تھے, تاریخ یہ محرم کا مہینہ نہیں ہے, محرم کا مہینہ 6 مہینے بعد آئے گا, ابھی ہم جنگ کر لیتے ہیں. کبھی چاہتے تھے کہ حج ہمیشہ سردی کے موسم میں رہے تو بدل دیا کرتے تھے مہینوں کو. یہ گڑبڑ انہوں نے کی, فرمایا کفر کا معاملہ. لیکن ایک بات سمجھ لیجیے, سوال ذہن میں آ سکتا ہے, اگر یہ گڑبڑ وہ کرتے رہے تو کیا تاریخیں بگاڑ اس نے رہا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا زمانہ گھوم کر وہیں آ گیا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا. اب تاریخ بالکل صحیح چل رہی ہے الحمدللہ. یہ 5 رکوع مکمل ہوئے, اور جیسے کہ ابھی ذکر آ گیا اللہ نے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا کہ دین حق کا غلبہ ہو جائے. عرب کی حد تک اللہ کے رسول کے ہاتھوں غلبہ ہو گیا, لیکن آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے, اور آپ کو اس لیے بھیجا گیا کل زمین پر اللہ کا دین غالب ہو جائے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کی سلطنت کے خلاف اقدام کا فیصلہ کیا, جو کہ زمانے کی سپر پاور تھی. اس سے آپ نے اشارہ دے دیا یہ دین صرف عرب میں غالب ہونے کے لیے نہیں آیا, یہ اور دنیا کے علاقوں کے لیے بھی ہے. چنانچہ اب 11 رکوعوں میں غزوہ تبوک پر تبصرہ ہے. سن 9 ہجری میں غزوہ پیش آیا, بڑی مشکلات کے دور تھے, شدید گرمی, فصل تیار تھی, فصل بھی چھوڑو, نفیر عام تھی, ہر ایک کا نکلنا لازم فرض عین کے درجے میں تھا. 18 افراد پر ایک اونٹ تھا, باری باری بیٹھتے تھے, 3 افراد کے لیے ایک دن میں ایک کھجور تھی. پانی ختم ہو گیا تو اونٹوں کو ذبح کر کے ان کے اندر جو پانی موجود ہوتا ہے اس کو پیا گیا. راستے میں پتے کھانے پر بھی مجبور ہوئے سارے گرام. یہ مشکلات ہیں جس کی وجہ سے اس کو جیش الحسرہ بھی کہا جاتا ہے, وہ جنگ یا وہ غزوہ جو انتہائی مشکلات کا تھا. بس یہ ذہن میں رکھیے گا سب کا نکلنا لازم تھا, اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ اس موقع پر منافقین پر بڑی لکیر ہوئی. منافق نہیں نکلے تھے, ان کو تو جان مال عزیز ہوتا ہے, جن کے راستے میں نہیں نکلتے تھے. تو ان پر بڑے شدید الفاظ اس مقام پر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اب 11 رکوع, رکوع نمبر 6 سے لے کر سورت کے اختتام تک رکوع نمبر 16 تک غزوہ تبوک کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ آئے گی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا, اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ تعاقلتم الی الارض, جب تمہیں کہا جاتا ہے نکلو اللہ کے راستے میں, اب ہر ایک کا نکلنا لازم ہے, تم زمین کی طرف لگے جاتے ہو. اور ابھی تم میری حیات دنیا, کیا تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو, فما متاع, اور ابھی تم میری حیات دنیا من الاخرہ, کیا تم دنیا کی زندگی کے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل, تو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں. اس کے بعد بتایا گیا اگر تم نہیں نکلو گے, منافقین کو کہا جا رہا ہے, اپنا نقصان کرو گے, اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. مزید فرمایا کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ نے اپنے رسول کی تو پہلے بھی مدد فرمائی, اذ اخرجہ الذین کفروا, جبکہ کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تھا, ہجرت پر مجبور کیا تھا, اذ ثانیت نئینی, اذ ہما فی الغار, جبکہ وہ دو میں سے دوسرے تھے, جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. دوسرے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, غار طور. پھر یقول لصاحبہ, جب ابو بکر صدیق کہہ رہے تھے اپنے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم سے, بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے, ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں لوگ, تو یہ مشرکین کے پیر میں دیکھ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تحزن, گھبراؤ مت, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا, اے منافقو اگر تم رسول کے ساتھ نہیں نکلو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں, اللہ نے پہلے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. مزید فرمایا ہے نمبر 41 میں, ضرور نکلو, سامان کم ہو یا زیادہ، تیاری کم ہو یا زیادہ، ضرور نکلو اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو. تمہارا بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. منافقین کا بیان ہے کہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور جھوٹے بہانے بنائیں گے لیکن اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے. ساتواں رکوع شروع ہوتا ہے. اللہ کے رسول کو کہا گیا عفا اللہ عنک، اے نبی اللہ کو معاف فرمائے، لما اذنت لہم، آپ نے منافقین کو اجازت کیوں دے دی؟ اللہ کے رسول کی طبیعت میں نرمی تھی، انہوں نے جب جھوٹے بہانے بنائے منافقین نے، آپ نے معاف کر دیا، کیونکہ اگر نکلتے بھی تو مصیبت ہی پیدا کرتے، تو آپ نے معاف کر دیا. اللہ نے فرمایا نبی ایسا نہ کرتے، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یاد ہے کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے وہ لوگ جو سچے ہیں اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو. جیسے احد میں ہوا تھا نا، 300 جو علیحدہ ہو گئے تھے وہ منافق تھے 1000 میں سے، تو اللہ چاہتا ہے ظاہر فرماتے. مزید اللہ نے فرمایا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، آپ سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگتے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جہاد کرے اپنے مال اور اپنی جانوں سے. جن کا ایمان ہوگا اللہ اور آخرت پر، وہ اجازت کبھی نہیں مانگیں گے، وہ اپنی تکالیف کو بھول جائیں گے، اپنی ضروریات کو بھول جائیں گے، نکلیں گے اللہ کے راستے میں. آگے فرمایا کہ آپ سے تو اجازت وہی مانگتے ہیں، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ہے ان کا معاملہ منافقین کا. مزید فرمایا اللہ نے ولو اراد الخروج لاعدوا له عدا، اگر یہ نکلنے کا ارادہ کرتے، کوئی تیاری تو کرتے، کوئی گھوڑے کی تیاری ہوتی، کوئی سامان کی تیاری ہوتی، لیکن ان کی نیتیں خراب ہو چکی ہیں. ولیکن کری اللہ میعاتہم، بلکہ اللہ نے ان کا نکلنا ہی پسند نہیں کیا. اللہ کے رسول نے بھی جو منع کیا تھا، ان کو چھوڑ دیا تھا، اس کی بھی ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں رہی نکلتے. آگے قرآن نے کہا اگر تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو خرابی کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہ کرتے، پریشانیوں میں ہی اضافہ کرتے، تو اللہ نے ان کا نہ نکلنا ہی پسند کیا. مزید فرمایا یہ منافق تو وہ ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کی ہیں. کبھی آپ مدینے میں آئے تو سازشیں کی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ پر عبداللہ بن عمیر نے تہمت لگا دی رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی جو ہے وہ یہود کا ساتھ دے رہے منافقین، لیکن ہر مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کی مدد فرمائی. اب ایک اس میں بڑا عجیب آدمی تھا، مفسرین نے اس کا نام بھی نقل کیا، جد بن قیس، اس کا ذکر کیا قرآن نے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُدَلْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت دے دیجیے، میں نہیں جاؤں اور مجھے آزمائش میں مت ڈالیے. اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو جا رہے ہیں روم کے خلاف اقدام کرنے کے لیے، وہاں کی عورتوں کا حسن دیکھ کے میں تو فتنے میں پڑ جاؤں گا. یہ دیکھیے ایسے ایسے بہانے ہیں. اللہ نے کہا اللہ بالفتنتی سقطوا، آگاہ ہو جاؤ آزمائش میں تو پڑ چکے، اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول جا رہے تم نہیں جا رہے، سچے اہل ایمان جا رہے تم نہیں جا رہے، دین کے تقاضے تمہیں پکار رہے ہو، تم گھر پر بیٹھے رہو، اس سے بڑی تمہاری بربادی کیا ہو سکتی ہے. اس کے بعد بتایا گیا مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو منافقین کو بری لگتی ہے، اتنے یہ دین کے دشمن بن جاتے ہیں آستین کے سانپ. اور اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو اپنا پہلے ہی کام سنبھال لیا تھا، ہم نے تو کفار سے بنا کر رکھی تھی، اس لیے ہمارا کچھ بھی نقصان نہ ہوا. اس کے بعد اہل ایمان سے کہلوایا گیا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اے نبی فرما دیجئے ہمیں تو وہی کچھ ملے گا جو اللہ نے طے کر دیا. پھر آپ سے کہلوایا گیا، بڑا خوبصورت مقام قرآن کا، ایمان کیا چیز ہے دیکھیے، ہر طرف بسونا بنا اللہ احد حسن، اے منافقوں تم تو ہمارے بارے میں دو ہی خوبیوں کا انتظار کر سکتے ہو، فاتح بن جائے تو اللہ غنیمت بھی دے گا جو ثواب بھی دے گا، اور شہید ہو جائے تو اللہ جنت دے گا، دونوں صورتوں میں کامیابی. تمہارا معاملہ یہ کہ ہم تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اللہ ہی کے ذریعے یا ہمارے ہاتھوں اللہ تمہاری پٹائی کروا، تو ہمارے لیے خیر کے سوا کچھ نہیں. اور تم جو ایمان کے جھوٹے دعوے دار ہو، دین کے تقاضوں سے فراموش اختیار کر رہے ہو، تمہارے لیے شر اور نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں. اس کے بعد ان کی ایک سزا کا بیان ہے. دیکھیے منافق کون تھا، ہم نے پہلے بھی سمجھا، قبول کرتا ہے پہلے، جب جان مال لگانے کے تقاضے آتے تو پیچھے ہٹتا ہے، بھاگ جاتا ہے دین کے تقاضوں سے. اب ان کو کہا گیا کل نبی سے فرما دیجیے انفقوا طوعا او کرہا، تم خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے، لن یتقبل منکم، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے. تم نے پہلے خرچ کرنا قبول نہیں کیا، اللہ رسول کی نافرمانیاں کی، اب تم لا خرچ کرنا چاہو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا. اب اللہ نے توفیق واپس لے لی ہے، اللہ کے رسول کو کہا گیا ان کی صفات کے بیان میں ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا، یہ نماز سے قریب نہیں آتے مگر سستی کرتے ہوئے، یہ نفاق کی علامت ہے. اللہ ہمیں تمام زندگی پانچوں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے باجمان. بلا ينفقون الا وهم كارهون، خرچ کرتے بھی ہے تو نا خوشی سے، دل سے نہیں کرتے، بس اپنے اسلام کے جھوٹے اظہار کے لیے پیسہ خرچ کرتے ورنہ دل ان کے مطمئن نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اے نبی ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو متاثر نہ کریں، اللہ ان کے مالوں اور اولادوں سے ان کو دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے. مال بڑے خرچ کیے انہوں نے یہود کے ساتھ مل کر اسلام کی مخالفت میں، اللہ اسلام کو غالب فرما دے گی، اور اللہ نے پتہ ہے مکہ کی صورت میں غالب بھی فرما دیا. اولاد کا معاملہ ہے کہ عبداللہ بن ابی جو سردار تھا منافقین کا، گھر میں ہی اسلام ہو گیا قبول. کیسے؟ بیٹے ان کا ادب سے نام لیں گے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بیٹے کو سنبھال نہیں رہے اور چلے ہو مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے لیے. مزید فرمایا کہ اگر ان کو کہیں بھاگنے کی جگہ مل جائے تو یہ چھوڑ کر چلے جائیں مدینے، ان کی جان کو اٹک گئی اسلام قبول کر. یہ ہے نفاق کا مرض جس کو قرآن کھول کھول کر اس مقام پر بیان فرما رہا ہے. اب آٹھواں رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں آیت نمبر 60 ہے جس میں زکات کی 8 مدیں بیان ہوئی. زکات انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات کو فقراء کے لیے ہیں. صدقے کا لفظ زکات کے لیے بھی آتا ہے کیونکہ آگے ذکر آئے گا فریضتا من اللہ، یہ اللہ نے فرض کیا ہے. ایک عام صدقہ خیرات وہ نقلی ہے، جو فرض ہے اس کو ہم زکات کہتے ہیں، اس کی 8 مدیں یہاں پر بیان ہوئی. انما الصدقات للفقراء، بے شک زکات کو فقیروں کا حق ہے. علماء نے لکھا حدیث کی روشنی میں فقیر وہ کہ جس کے پاس صبح اگر ہے تو شام کے کھانے کا کچھ نہیں، شام کو اگر ہے تو صبح کے کھانے کا کچھ نہیں. والمساکین، اور محتاجوں کا حق ہے. بخاری شریف کی حدیث سے محتاج وہ ہے جو کچھ کما تو رہا ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. والعاملین علیہا، اور ان کے لیے جو زکات کی وصولی پر متعین ہو، ان کارکنوں کی تنخواہ بھی زکات سے دی جائے گی. بل وہ الفتی قلوب ہوں، اور جن کے دلوں کو الفت دینا مقصود ہو، نئے نئے وہ اسلام کی طرف آ رہا ہے یا آ سکتا ہے، تو اس کی تعلیم قلب کی جائے گی زکات کے مال سے. وفد رقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اس زمانے میں غلام تھے، اور علماء نے لکھا بے گناہ قیدی اگر مقید ہو کہ جیلوں کے اندر، ان کی گردنوں کو آزاد کرایا جائے. والغارمین، اور مقروض کے قرض کی ادائیگی میں. لیکن یہ سمجھانا چاہیے لوگوں کو کہ سودی قرض لینا، بات بات پہ قرض لینا کوئی اچھی بات نہیں. اللہ کے رسول مقروض کی جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے، کوئی انتہائی مجبوری کی بات ہو تو بات الگ ہے، لیکن بہرحال زکات دی جائے گی مقروض کے قرض کی ادائیگی میں. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے اس سے مراد وہ جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہیں، بعض میں حجاج کو بھی شامل کیا جو ضرورت مند، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ دین کی جو محنتیں ہو رہی ہیں، دعوت کی، تبلیغ کی، دین کے قیام کی جدوجہد، اس میں بھی زکات کا مال لگے گا. یہ بعض مفسرین کی رائے ہے. وہ اپنی سبیل، اور مسافروں کے لیے بھی ہے، یعنی مسافر اگر کہیں مجبور ہو گیا تو اس کو زکات کا مال دیا جا سکتا ہے. باقی تفصیلات علماء سے ہمیں پوچھنی چاہیے، اس کی تفصیل کا موقع یہاں پر نہیں. فریضتا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہاں جس صدقے کی بات ہے وہ فرض ہے جس کو ہم زکات کہتے ہیں. اللہ علیم الحکیم، اور اللہ علم رکھنے والا حکمت والا ہے. اس کے بعد بیان ہے کہ منافقین اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے ہم جھوٹے باندھے بناتے ہیں قبول کر لیں. اللہ نے فرمایا کہ قبول کر دے تمہاری بہتری، ورنہ تمہارا پول کھل جائے تو تمہاری ذلت اور رسوائی کے سوا تمہیں کچھ بھی نہیں ملے. اس کے بعد بتایا گیا جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اس کے بعد بتایا گیا جو اللہ رسول کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے. اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے، ان سے کہا جاتا ہے بعض کو نہیں آتے تو کہتے ہیں انما كنا نخوض ونلعب، اب مجھ سے دل لگی کھیل تماشا کر رہے ہیں. قل اب اللہ آیات ہی و رسول ہی کن تم تستہزئون، اے نبی فرمائیے کیا تم اللہ سے اور اللہ کی آیات سے اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ علماء نے لکھا آج بھی بولو گے کہ جو دین کی باتوں کا مذاق اڑا رہے، کتاب اللہ کی تعبیر کو اپنی من مانی تفسیر بنا رہے، اور اللہ کے احکامات کا مذاق اڑا رہے، ان کو بھی اس آیت کے ضمن میں علماء نے شامل کیا. فرمایا کہ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑانا، علماء نے لکھا کسی سنت کا مذاق اڑانا اس سے ایمان چلا جاتا ہے، بچنا چاہیے اس سے. اس کے بعد نواں رکوع شروع ہوتا ہے، منافقین کا بیان ذرا توجہ سے سنیے گا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد منافق عورتیں ایک دوسرے میں سے، ناپاکی ناپاکی کے ساتھ ہی رہتی ہے نا، ایک دوسرے میں سے یہ لوگ. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف, برائی کا حکم دیتے ہیں نیکی سے روکتے ہیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے, نیکی کا حکم دینا ہے, بدی سے روکنا ہے, لیکن منافقین کا معاملہ ہے کہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے نوجوان لڑکے لڑکی حدیث کی طرف آتے ہیں, داڑھی رکھنا چاہتے ہیں, برقع پہننا چاہتے ہیں, لڑکی روکا جاتا ہے, اور اگر گانوں کا مسئلہ ہو تو سب چلے جاتے ہیں اس کے اندر. عجیب بات ہے, برائی کا حکم دے رہے اور نیکیوں سے روک رہے. میں نے دو مثالیں دی ہیں, کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. یہ منافقین کا طرز عمل ہے, اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. فرمائے کہ منافقین کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے بالکل اسی طرح جیسے کہ کفار کے لیے ہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد گزشتہ قوموں کی نافرمانیوں کا اور ان کے عذاب کا بیان کر کے منافقوں کو متنبہ کیا گیا, اگر تم بھی نافرمانی کرتے رہے تو پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا وہ تم پر بھی آ سکتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 70 میں منافقین کے مقابلے میں سچے اہل ایمان کا ذکر ہے. فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں. دوست سے مراد یہ کہ سب کا مشن ایک ہے, سب کا مقصد ایک یہ کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں, اس میں وہ ایک دوسرے سے تعاون بھی کرتے ہیں. فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں. اللہ ہم سب کو یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ, اور زکات ادا کرتے ہیں, ویطیعون اللہ ورسولہ, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. آگے فرمایا کہ ان کے لیے جنت کے باغات پاکیزہ مکانات ہیں, اللہ کی رضا کا اعلان ہے. اللہم انا نسألوک الجنہ, اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہم انا نسألوک رضاک والجنہ, اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا اور تیری جنت کا سوال کرتے ہیں. اس کے بعد 10ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار و منافقین سے جہاد کیجیے. مراد ہے کہ جو سازشیں کر رہے ہیں ان کا توڑ کیجیے, ان کی سازشوں کو رد کیجیے. واغلظ علیہم, اور ان پر سختی کیجیے. اس کے بعد بیان ہے منافقین کا, انہوں نے کفریہ کلمات کہے, اللہ کے رسول و صحابہ اکرام کو برا بھلا کہا معاذ اللہ, جس کا ذکر سورۃ المنافقین کی آیت نمبر 7 اور 8 میں آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور رسول نے تم کو غلی کر دیا. اللہ کے رسول مدینہ آئے تھے, مدینہ میں خوشحالی آ گئی تھی, مدینہ مدینہ تو نبی بن گیا تھا, مدینہ مدینہ منورہ بن گیا تھا, اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. فرمایا کہ اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو ان کو اللہ عذاب میں مبتلا فرمائے گا. اس کے بعد کچھ لوگوں کا بیان ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ ہمیں نواز دے ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے, لیکن اس کے بعد انہوں نے نافرمانی کی. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے کہا اگر اللہ اپنے فضل میں سے ہمیں عطا فرما دے, لَنَصَّدَّقَنَّ, ہم ضرور صدقہ کریں گے, وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. یہ بات انہوں نے کی ہے. فلما آتاهم من فضله, جب اللہ نے اپنے فضل میں سنے عطا فرمایا, بخلوا به, تو انہوں نے اس سے کنجوسی کر دی, وتولوا وهم معرضون, وہ پھر گئے روگردانی کرنے لگے. اللہ نے نوازا لیکن اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا. اب توجہ کیجئے گا, فرمایا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون, تو انہوں نے جو حرکتیں کی تو اللہ نے ان کے دلوں میں قیامت کے دن تک جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے نفاق پیدا کر دیا, اس لیے کہ انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی اور یہ جھوٹ بولتے. نفاق پیدا کر دیا اللہ نے, اور یہی منافق کی علامات ہیں. اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث میں, جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا, جب بھی وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا, جب بھی امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا. اللہ سے وعدہ کر کے بندہ خلاف ورزی کرے تو اللہ نفاق پیدا کر دیتا ہے دلوں کے اندر, اللہ ہمیں سزا سے بچائے. اس پاکستان کو ہم نے حاصل کیا تھا کس لیے؟ ہمارے آبا اجداد نے کیا نعرہ لگایا تھا, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, یہ نعرے تھے نا. کہاں گیا وہ اسلام؟ نظر نہیں آتا. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیش جو آج غریب الغربا ہے. ذرا غور کیجئے گا, وعدے کی خلاف ورزی کی, آج ہمارے اندر بھی نفاق پیدا ہو گیا, جھوٹ, وعدہ خلافی, امانت میں خیانت. اور مسلم کی روایت میں 34 صفت ہے منافق کی, جب بھی بات جب بھی جھگڑے پر آئے گا غالم گلوچ پر اتر آئے. کتنی یہ چیزیں عام ہیں, اور اللہ کے رسول نے کہا جس میں یہ ساری صفات موجود ہے پکا منافق. اللہ ہمیں معاف فرمائے, ان صفات سے بچائے جو منافقی ہیں, اور جو وعدے ہم نے کیے تو اس کی اطاعت کی, اس کے دین پر عمل کرنے کی, اللہ ہمیں ان وعدوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ذکر ہے کہ منافقین صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں. تبوک کا مرحلہ تھا, اللہ کے رسول نے نفیر عام لگائی, جو جتنا لا سکتا ہے لے کر آئے. عبد الرحمن بن عوف مالدار صحابی تھے, اور بڑے بڑے مالدار صحابہ بہت کچھ لے کر آئے. ابو بکر صدیق پورے گھر کا مال لے آئے, عمر فاروق آدھے گھر کا مال لے آئے. منافقین نے کہا یہ تو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہ ایسے لوگ, ایک صحابی نے رات بھر ایک یہودی کے باغ میں محنت کی, جھولی بھر کھجوریں ملی, آدھی اللہ کے راستے میں دے دی. اللہ کے رسول نے پورے ڈھیر پر پھیلا دیا اس کو کہ خلوص سے لائے ہو, یہ قدر و قیمت ہے کہ چند کھجوروں کو پورے ڈھیر کے اوپر رکھ دی اللہ کے رسول نے. انہوں نے کہا لو جی چند کھجوروں سے یہ روم کو فتح کرنے چلے. یہ ہیں آستین کے صاف, نہ خود عمل کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس حرکت کا جواب دے گا, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بعد ایک سزا کا بیان ہے. فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب ان کے لیے استغفار کرے یا نہ کرے, ان تستغفر لهم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لهم, اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. یہ نفاق کی اتنی انتہائی گراوٹ ہے, یہ سب سزائے منافقین کے لیے. اس کے بعد 11 رکوع شروع ہوتا ہے. فرمایا گیا کہ یہ منافقین پیچھے رہ گئے اللہ کے رسول کے, اور اسی کو پسند کر لیے انہوں نے, اور اللہ کے راستے میں مال و جانوں سے جہاد انہوں نے نہیں کیا. لوگوں کو کہتے تھے لا تنفروا فی الحر, مت نکلو گرمی بڑی شدید ہے. قل نار جہنم اشد حرا, اے نبی فرما دیجئے جہنم کی آگ زیادہ شدید ہے, آج نہیں نکلو گے کل جہنم کی آگ تیار ہے تمہارے لیے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ کرنا. ایک اور سزا ان کے لیے بیان ہوئی, آئندہ یہ کبھی اے نبی آئیں بھی آپ کے پاس تو اب یہ قتال کے مرحلوں میں نہیں نکل سکتے, یہ ان کو منع کر دیا گیا. ایک اور سزا بیان ہوئی, ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا, اے نبی میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی جنازہ بھی مت پڑھیے. یہ پول کھل جاتا تھا, اللہ کے رسول منافقین کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے, یہ ان کے لیے سزائیں بیان ہو گئی. مزید ان کا ذکر آیا کہ یہ تو آپ سے اجازت مانگتے, ہٹے کٹے ہونے کے باوجود بھی کہتے ذرنا نکم مع القاعدین, ہمیں چھوڑ دیجیے ہم تو پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں. یہ ان کا طرز عمل ہے کہ انہوں نے پیچھے بیٹھ رہنا پسند کیا. اس کے مقابلے میں سچے اہل ایمان کا بیان, لیکن رسول والذین آمنوا معہ, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے, جاہدوا باموالہم وانفسہم, انہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ, انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. آگے ذکر ہے ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس, اے اللہ ہم سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.